السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید یا تصدیق سے انکار کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ افغان طالبان کے وفد نے امن بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرنے سے متعلق اسلام آباد کا خفیہ دورہ کیا ہے. اور طالبان کے سب سے بڑے لیڈر کے منظور کردہ ایک وفد نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی 16 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق بات چیت کے لیے اس نے ہفتے کو اسلام آباد کا دورہ کیا تھا. پاکستان کی حکومت نے ملک میں کام کرنے والی 2 درجن سے زائد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ملک میں کام کرنے سے روک دیا ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام استفان دی مستورہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اقوام متحدہ آئندہ ہفتے ویانا میں حکومت شام اور مخالفین کے درمیان امن مذاکرات منعقد کرائے گی. ایک اعلی امریکی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان حکمت عملی کارآمد ثابت ہو رہی ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر شمالی کوریا کو اس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے میں مدد دینے کا الزام عائد کیا ہے. یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جن کی تفصیلات ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور اب سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید یا تصدیق سے انکار کیا ہے کہ افغان طالبان کے وفد نے امن بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرنے سے متعلق اسلام آباد کا خفیہ دورہ کیا تھا. جی محمد جلیل، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جلیل سے ہمارا ابھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو ہم کچھ دیر میں ان سے بات کریں گے. اس دوران کچھ اور خبریں. جی ابھی معلوم ہوا ہے کہ جلیل اس وقت لائن پر ہیں. جی جلیل، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟
بالکل صحیح.
جی بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس.
جو رواں ہفتے میڈیا میں ایسی اطلاعات آئی تھی کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے جب آج وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل سے اس افغان طالبان کے وفد کے دورے کے بارے میں جب پوچھا گیا، تو انہوں نے ان اطلاعات کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان میڈیا اطلاعات پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتے جس کی تصدیق کسی بھی فریق نے نہیں کی ہے. اطلاعات کے مطابق قطر میں قائم طالبان کے دفتر کے ایک وفد نے طالبان کے امیر حبیب اللہ اخندزادہ کی رضامندی سے افغان حکومت سے مذاکرات شروع کرنے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا. بتایا گیا ہے کہ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے شہاب الدین کی سربراہی میں افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا. تاہم طالبان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی، اور نہ ہی باضابطہ طور پر پاکستان کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے. بعض مبصرین طالبان کے وفد کے دورے کے امکان کو رد نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے. اس حوالے سے جب ہماری افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، اور ان کے بقول اسلام آباد میں طالبان کا وفد کا آنا افغان بات چیت کے عمل کی شروع کرنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ طالبان کے وفد کا اسلام آباد آنا ان کے بقول انہیں افغان امن و مصالحت کے عمل میں شامل کرنے کی کوششوں کا ہی حصہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر تو طالبان اپنی رضامندی سے آئے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے آئے ہیں، تو ان کا یہاں آنا جو افغان مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. واضح ہے کہ اسلام آباد میں طالبان کے وفد کی آمد سے متعلق منظر عام پر آنے والی اطلاعات سے پہلے ترکی میں طالبان کے رابطہ کاروں اور حزب اسلامی کے نمائندوں کے درمیان غیر رسمی بات چیت کی خبریں بھی سامنے آئیں. دوسری طرف خبر رساں ادارے رویٹرز نے افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ انہیں اسلام آباد مذاکرات کا علم نہیں ہے، جبکہ طالبان نے اس سلسلے میں بار بار پوچھے جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں فریقوں نے ترکی مذاکرات میں حصہ لینے کی خبروں سے بھی انکار کیا ہے۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان غیر مشروط مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے۔ اس سے پہلے براہ راست مذاکرات کی اس سے پہلے براہ راست عمل مذاکرات شروع کرنے کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔
جی بہت شکریہ جلیل، آپ نے تفصیل سے ہمیں یہ خبر دی، اور جوں جوں اس خبر کی کچھ تفصیلات سامنے آتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ کچھ اور خبریں، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسدادی پولیو کی ایک ٹیم اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں دو خواتین سمیت چار افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس نصیب اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسدادی پولیو مہم کے تیسرے روز رضاکاروں کی ایک ٹیم کوئٹہ کے نواحی علاقے شال کوٹ میں بچوں کو انسدادی پولیس کے خطرے پلانے میں مصروف تھی، جب اس پر موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر سیالکوٹ سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے دو پاکستانی خواتین ہلاک جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق زخمی ہونے والوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ورکنگ باؤنڈری پر چپراڑ اور کندن پور نامی دیہات کی آبادی پر فائرنگ کی۔ اور ایک اعلی امریکی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان حکمت عملی کار آمد ثابت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ وہ افغان حکومت کو دیکھ رہی ہیں کہ طالبان نے ہتھیار ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ہیلی نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشن کی جانب سے جنوبی ایشیائی ملک کے دو روزہ دورے سے واپسی پر اپنے کلمات میں کہی۔ اگست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا، جس میں افغانستان میں تقریباً دو عشروں سے جاری لڑائی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر شمالی کوریا کو اس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے میں مدد دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کو برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی کوریا کو ایندھن کی فراہمی پر عائد پابندیوں کے نفاذ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس نے چین کی جانب سے خالی کی جانے والی جگہ سنبھال لی ہے اور وہ شمالی کوریا کے معاملے میں امریکہ سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ادھر بھارت سے خبر ہے کہ بھارت نے جوہری صلاحیتوں کے حامل پانچویں بین الاقوامی بیلسٹک میزائل کا جمعرات کے روز کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل مشرقی اڑیسہ ساحل کے عبدالکلام جزیرے سے چھوڑا گیا۔ ملک کا سب سے جدید میزائل اگنی فائیو 5,000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے اور تمام چین اس کے ہدف میں آ سکتا ہے۔ قازقستان کے شمال مغربی اکتوبے کے علاقے میں بس میں آگ لگنے سے کم از کم 52 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق بس پر 57 مسافر سوار تھے، پانچ افراد شولوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، لیکن خیال ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ اور نائجیریا کے شمال مشرقی شہر مائیدوگوری میں خودکش بمباروں نے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ایک بازار پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد کو ہلاک کر دیا اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ وائس آف امریکہ کی ہاؤس آف سروس نے رپورٹ دی ہے کہ دھماکے بورنو ریاست کے دارالحکومت میں ہوئے، کسی گروپ نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے لاہور کے جلسے میں پارلیمنٹ کے متعلق تضحیک آمیز الفاظ کے استعمال پر عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف قرارداد کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کی تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے لاہور میں بدھ کی شب ہونے والے ایک جلسے میں پارلیمان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایک مجرم کو پارٹی کا سربراہ بنائے۔ موجودہ پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے عدالت سے نااہل قرار پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دوبارہ اپنی جماعت کے صدر بننے کی راہ ہموار کی تھی، جس پر حزب اختلاف کی جماعتیں سخت تنقید کرتی رہی ہیں۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران عمران خان نے پارلیمنٹ سے متعلق اپنے الفاظ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ مزید سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتے تھے۔
یہ آپ شکر کریں میں نے یہی کیا ہے، میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سخت ہے، اس سے ان کو شکر کرنا چاہیے میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔
اس سے قبل جمعرات کو قومی اسمبلی نے عمران خان کے الفاظ کے خلاف ایک مذمتی قرارداد منظور کی تھی۔ ایوان کے اجلاس میں وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے مذمتی قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ عمران خان اور شیخ رشید نے ملک کے قابل احترام آئینی ادارے کی توہین کی، جس سے پاکستانی عوام کی تذلیل ہوئی۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک کو کسی دوسرے نظام کی ضرورت نہیں اور پارلیمان جمہور کی نمائندہ ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ سمیت بعض دیگر اراکین اسمبلی نے بھی عمران خان کے پارلیمنٹ سے متعلق بیان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر سیاستدان پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے تو کسی اور ادارے سے اس کے احترام کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔
آئین کا سب سے مقتدر ادارہ ہے پارلیمنٹ، اگر ہم نے عزت اس کو عزت نہیں بخشنی، اس کو تقدس نہیں دینا، اس کی حرمت کی حفاظت نہیں کرنی تو کسی اور ادارے سے اس کی عزت اور توقیر کی توقع نہ کریں، پھر اس کی عزت بھی تحریم بھی توقیر بھی پامال ہوگی۔ جب اس ادارے سے سٹرنگتھ جو ہے ڈرائیو کرنے والے یا طاقت حاصل کرنے والے اس کو گالی دیں گے تو کسی اور ادارے پہ یہ پھر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس کا احترام کرے۔
عمران خان نے لاہور کے جلسے میں یہ اندیہ بھی دیا تھا کہ ان کی جماعت اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور کر سکتی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے اتحادی اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے جلسے سے خطاب کے دوران قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی پارلیمنٹ پر تنقید اور ممکنہ طور پر استعفیٰ دینے کے بیان پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے بھی کڑی تنقید کی۔
مرضی تکلیف ہوتی ہے جب یہ الفاظ سنتے ہیں، آپ استعفیٰ دیتے ہیں صدا دے دے، ہم استعفیٰ دیتے ہیں صدا دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم ادھر آئیں گے، پھر باتیں کریں گے، مگر اس چھتری کے نیچے یہ حفاظت ہے ہماری، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آپ ڈکٹیٹر کو بلانا چاہتے ہیں؟
اس سے قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ دوسروں کے رویوں پر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بقول پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی امن مذاکرات میں واپس نہیں آتی تو مستقبل میں ان کی فنڈنگ روک لی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے مائک براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ہیلی نے وائس آف امریکہ کے گریٹا وان سسٹرن کو بدھ کے روز بتایا کہ امریکہ برے رویے پر انعام نہیں دے گا اور یہ کہ فلسطینی امن کے عمل کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔
Here you've got the Palestinians who are basically saying they're going to cut the US out of the peace process. They're saying that they no longer want to have anything to do with us.
یہ معاملہ ہے فلسطینیوں کا جو بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو امن کے عمل سے نکال دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ہمیں اقوام متحدہ میں امتحان میں ڈالتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کرتے ہیں بے حد مخالفانہ ہے، ہم غلط سلوک پر انعام نہیں دیں گے، یہ ناقابل فہم ہے۔ ہیلی نے کہا کہ امریکہ فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، مگر پہلے انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ وہ اصلاحات کر رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ ہیلی نے کہا کہ یو این آر ڈبلیو اے کو چاہیے کہ وہ ان ملکوں میں سے نئے عطیات دینے والے تلاش کرے جنہوں نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس قرارداد میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیا جو امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کا عمل جاری رہے، مگر انہوں نے کہا کہ اس عمل سے امریکہ کو نکال کر فلسطینی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ واقعتاً امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ فلسطینی عہدیدار امریکہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے امن، آزادی اور انصاف کے لیے فلسطینیوں کی کوشش کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کے سابق اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ سن 2016 میں ہونے والی امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں خصوصی قونصل رابرٹ ملر سے ملاقات اور تعاون کریں گے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
وائٹ ہاؤس کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کے استغاثہ کے ساتھ تعاون کرنے کی خبر سے پہلے یہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ رابرٹ ملر نے گزشتہ ہفتے بینن کے لیے سمن جاری کیے تھے کہ وہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں گرینڈ جیوری کی چھان بین کے سلسلے میں اپنی شہادت دیں. بینن خصوصی کونسل ملر کی اس چھان بین میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں جس کا تعلق اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ان کی کامیابی کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے خصوصی کونسل کے سامنے بینن کی پیشی کے بارے میں محتاط انداز میں اظہار خیال کیا.
There was absolutely no collusion, but in terms of, you know, what he might say, I can't answer that. I can't speculate on that.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ ہکبی سینڈرز کہہ رہی ہیں کہ کسی نوعیت کی کوئی ساز باز نہیں کی گئی، لیکن اس حوالے سے کہ اسٹیو بینن کیا کہیں گے میں جواب نہیں دے سکتی، اس پر کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی. بینن نے ایک روز بعد کانگریس کے ایک پینل کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا. ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر کوری لیوانڈوفسکی نے بھی اسی پینل کے سامنے پیش ہو کر بینن کی طرح تعاون نہیں کیا.
Now, to me, it's inconceivable that you would come to an investigative hearing on these issues unprepared to answer questions about any event that took place.
کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹ قانون ساز ایڈم شیف کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ آپ اس نوعیت کی سماعت کے لیے آتے ہیں اور سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کا تعلق کسی بھی ایسے واقعے سے ہے جو مہم کے دوران جب بعد میں پیش آیا. چھان بین کرنے والوں میں شامل ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ ناقابل بیان ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مسٹر لیوانڈوفسکی اس بات کا یقینی طور پر جواب نہیں دیں گے کہ آیا انہوں نے اپنی اس شہادت کے بارے میں امریکی صدر کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے یا نہیں. قانون ساز ایڈم شیف کہتے ہیں کہ لیوانڈوفسکی نے کہا کہ وہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بند کمرے میں پینل سے بات کریں گے. شیف نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ کے ایک اور عہدیدار کو بھی کمیٹی کے سامنے بلایا گیا جنہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے تمام جواب دے دیے. بیجے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر شمالی کوریا کو اس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے میں مدد دینے کا الزام عائد کیا ہے. بدھ کو برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی کوریا کو ایندھن کی فراہمی پر عائد پابندیوں کے نفاذ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس نے چین کی جانب سے خالی کی جانے والی جگہ سنبھال لی ہے اور وہ شمالی کوریا کے معاملے میں امریکہ سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہا. امریکی صدر نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جان بوجھ کر شمالی کوریا پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو سبوتاش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر پوٹن شمالی کوریا کے معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے روس کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں کہ پوٹن سے اس کی امید کی جا سکے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بدھ کے روز کہا کہ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کا خیال ہے کہ پیونگ یانگ کا ممکنہ بات چیت پر رضامندی ظاہر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پر عائد پابندیاں اثر دکھا رہی ہیں. ریکس ٹیلرسن نے کہا
said the reason the South Koreans came to us was because they are feeling the bite of these sanctions. And we're seeing
Rex Tillerson کہہ رہے ہیں جیسا کہ صدر مون جائے ان نے خود کہا ہے کہ شمالی کوریا کا خود ہمارے پاس آنے کی وجہ یہی ہے کہ تاثیرات کا نقصان وہ محسوس کر رہے ہیں اور ہماری خفیہ معلومات اور دوسرے ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ تھے ریکس ٹیلرسن کے الفاظ. اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام استفان دی مستورا نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اقوام متحدہ آئندہ ہفتے ویانا میں حکومت شام اور مخالفین کے درمیان امن مذاکرات منعقد کرائے گی. ایک بیان میں دی مستورا نے کہا کہ یہ ملاقات 25 اور 26 جنوری کو منعقد ہوگی، جس میں زیادہ تر آئینی امور پر دھیان مبذول رہے گا. بیان میں سن 2015 کی اس قرارداد کا حوالہ دیا گیا جس میں شہری اہداف کے خلاف حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. یہ مجوزہ مذاکرات روس میں طے امن کانگریس سے کچھ ہی روز قبل ہوں گے، جس کا مقصد 6 برس کی لڑائی کا خاتمہ لانے کی کوشش کرنا ہے. ویانا مذاکرات کے اعلان سے متعلق ڈی مستورا نے کہا کہ اقوام متحدہ کے موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے کیے گئے کسی سیاسی اقدام کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی وساطت سے منعقدہ بات چیت کی حمایت کے لیے یہ کتنی کارگر ہو سکتی ہے۔ عالمی انسانی حقوق پر نگاہ رکھنے والے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے سن 2018 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے اور سیاسی لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ بقول ان کے آمرانہ طرز جمہوریت کے خلاف لڑیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ روتھ نے عوامی آمریت پر الزام لگایا کہ وہ منتخب جمہوری حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے حقوق اور قوانین کو محدود کر رہی ہے۔ ادارے نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ تارکین مخالف نسلی تقسیم اور منشیات نواز جنگی پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن کہا کہ شہری تنظیمیں، صحافی، وکلاء، ججز اور ٹرمپ کی اپنی جماعت کے منتخب ارکان اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ کے لیے افریقی یونین کی سفیر آرکینا جی ہومبری کو کہنا ہے کہ براعظم افریقہ اور ہیٹی سے آنے والے تارکین وطن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے استعمال کی جانے والی مبینہ توہین آمیز اصطلاح پر افریقی لیڈر مشتعل ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افریقی رہنما مزید سفارتی اقدامات کے ساتھ باضابطہ اقدامات کریں گے، جس میں امریکہ کے لیے افریقی سفارتکاروں کی جانب سے صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کا ممکنہ بائیکاٹ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ براعظم افریقہ کے ممالک اور ہیٹی کے ساتھ کسی ایک بیان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ٹھوس مراسم رکھتا ہے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
متعدد ذرائع کی جانب سے یہ بات کہے جانے کے بعد کہ صدر نے یہ کہا تھا کہ وہ کس قسم کے تارکین وطن کو ترجیح دیں گے، اور اس بیان پر اندرون ملک اور بیرونی دنیا سے شدید رد عمل کے درمیان ایک صحافی نے صدر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ناروے سے مزید تارکین وطن چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر جگہ سے آئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امیگریشن پر معاہدے کے لیے قانون سازوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں صدر نے سخت زبان استعمال کی تھی اور یہ بات بھی ان کی کشش کا حصہ ہے۔ سارا کا کہنا تھا، میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امریکی عوام ان سے محبت کرتے ہیں اور اسی سبب انہوں نے انتخاب جیتا اور آج اوول آفس میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ مسودہ پڑھنے والے روبوٹ نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو کبھی کبھار جیسا ہے ویسا ہی بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اس بیان کے رد عمل میں بوٹسوانا، گھانا، ہیٹی، نمیبیا، سینیگال اور افریقی یونین نے سرکاری سطح پر سفارتی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ امریکہ کے لیے افریقی یونین کی سفیر آرکینا چی ہومبری کو آو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افریقہ کے بارے میں منفی بیان ٹرمپ انتظامیہ کی سب سے پہلے امریکہ نامی پالیسی، امریکہ اور بر اعظم افریقہ کے درمیان روایتی طور پر بہتر تعلقات کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا،
It's a wound that's gonna leave a very deep scar. And that's
یہ ایک ایسا زخم ہے جو اپنے پیچھے گہرا نشان چھوڑ جائے گا، اور یہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، اور وہ اس لحاظ سے کیونکہ میں یہاں افریقہ اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات کو بڑھانے اور یقینی بنانے آئی ہوں۔ اس طرح کے بیانات سے تعلقات کو ٹھوس بنانا ایک چوٹی سر کرنے کے برابر ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوٹ کا کہنا ہے کہ تعلقات اب بھی مضبوط ہیں۔ ہیدر نے کہا،
We have a deep respect for people from the African continent. We have strong partnerships with
ہم بر اعظم افریقہ کے لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ بر اعظم افریقہ کے قریباً 50 ملکوں کے ساتھ ہماری مضبوط شراکت داری ہے۔ میں یہ کہوں گی جو میں دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی کہتی ہوں، ہمارے تعلقات کسی مبینہ بیان سے زیادہ گہرے ہیں۔ نیوٹ کا کہنا تھا کہ اس سال کے اوائل میں ہی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن افریقہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افریقی یونین کی سفیر آرکینا چیہومبری کوآو کا کہنا ہے کہ ٹیلرسن کا استقبال کھلی باہوں سے کیا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
میں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم چلا رہے تھے اور ابھی صرف ایک امیدوار ہی تھے۔ اس وقت انہوں نے قوم اور ملک کی تعمیر نو کو اپنی مہم کا ایک اہم حصہ بنایا تھا، اور اس حیثیت میں انہوں نے بیرون ملک مداخلت کے لیے ایک انتہائی مختلف انداز فکر اپنانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا،
We've spent now $6 trillion in the Middle East. We could have rebuilt our country twice.
ہم نے مشرق وسطی میں $6 خرب خرچ کیے، اور پھر سی اسپین کے مطابق انہوں نے کہا، اس رقم سے ہم اپنے ملک کی دو بار تعمیر نو کر سکتے تھے۔ خیال رہے کہ برسوں سے وہ یہ کہتے ہوئے بیرون ملک امریکی جنگوں پر نکتہ چینی کرتے رہے کہ یہ محض جانوں اور مال کا ضیاع ہے، لیکن اب جب کہ ان کو صدر بنے ایک سال ہو رہا ہے، کیا واقعی کوئی بڑی انقلابی تبدیلی آ چکی ہے؟ اور مختصر جواب نفی میں ہے۔ درحقیقت انہوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہیں بیرون ملک امریکی افواج استعمال کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے، اور جب سے ٹرمپ نے منصب صدارت سنبھالا ہے، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امریکی فوجی موجودگی میں ایک تہائی اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ زیادہ بمباری کر رہا ہے۔ گزشتہ سال امریکہ نے 2016 کے مقابلے میں عراق اور شام میں 30% زیادہ بم چلائے، اور افغانستان میں 3 گنا زیادہ استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ 2017 میں ڈرون حملوں اور ہوائی حملوں میں برابر اضافہ ہوا ہے، خاص طور سے پاکستان، لیبیا، یمن اور صومالیہ میں ان میں توسیع کی گئی ہے۔ اور تحقیقاتی صحافت کے بیرو کی جیسیکا پرکس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال یمن میں ان حملوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ صومالیہ میں یہ اضافہ 2 گنا ہے۔ اور کیٹو انسٹیٹیوٹ کے کرسٹوفر پریبل کا کہنا ہے کہ اس سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ان سے قبل کے صدور سے کم مداخلت کی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
لارجلی کنٹینیوڈ واٹ ہی انہیریٹڈ ود سم ایڈیشنل انکریمنٹ آف دی یوز آف فورس۔ سو آئی تھنک ان دی کیس آف افغانستان فار ایگزامپل ہی
جو کچھ انہیں ورثے میں ملا، زیادہ تر اسی کو انہوں نے فورس میں کچھ اضافے کے ساتھ جاری رکھا۔ چنانچہ اگر ہم افغانستان کی مثال لیں تو پتہ چلے گا کہ ابتدائی برسوں میں جنگ کے خلاف موقف کے باوجود انہوں نے اس جنگ میں توسیع کی جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ خیال رہے کہ ٹرمپ واحد صدر نہیں ہے جنہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنی انتخابی مہم کے وعدوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کی ہو۔ اگر ہم صدر اوباما کی مثال لیں تو انہوں نے عراق سے فوجیں واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ لائے بھی، لیکن انہیں پھر یہ فوجیں اسلامک اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے بھیجنی پڑیں۔ اور یہ اس بات کی ایک یاد دہانی ہے کہ جب خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے تو صدارتی امیدوار بہت سے وعدے کرتے ہیں، لیکن یہ وعدے ہمیشہ ہی پورے نہیں ہوتے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کی حکومت نے ملک میں کام کرنے والی 2 درجن سے زائد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ملک میں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کو بتایا کہ وزارت داخلہ نے 27 NGOs کی رجسٹریشن کی درخواستیں متعدد وجوہات کی بنا پر مسترد کر دی ہیں۔ احسن اقبال نے ایوان کو بتایا کہ جن وجوہات کی بنا پر درخواستیں مسترد کی گئی ہیں ان میں NGOs کی طرف سے وزارت داخلہ کو جواب نہ دینے اور اپنے منصوبوں سے متعلق کوئی وضاحت پیش نہ کرنا جیسے عوامل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان تنظیموں کی رجسٹریشن نہ کرنے میں سیکیورٹی وجوہات کا بھی دخل ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ایک نوجوان نقیب اللہ کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
گزشتہ ہفتے کراچی کے علاقے ملیر میں مبینہ پولیس مقابلے میں قتل ہونے والے نوجوان کے خلاف احتجاج شدت اختیار کرنے پر سندھ حکومت نے بھی واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ڈی آئی جی کراچی جنوبی کو نقیب اللہ قتل کیس میں انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا ہے اور 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ کئی اہم کیسز میں مطلوب تھا۔ پولیس کے مطابق نقیب اللہ کا اصل نام نسیم اللہ تھا اور اس کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ ایس ایس پی راؤ انوار کے مطابق نسیم اللہ نے دہشت گردی کی تربیت میران شاہ سے حاصل کی تھی۔ نسیم 2 پولیس اہلکاروں کے قتل کے کیس میں بھی مطلوب تھا۔ اس نے تحریک طالبان کے کمانڈر شیر محسود کے کہنے پر مچھر کالونی کراچی میں تحریک طالبان کو منظم کیا۔ پولیس کے مطابق پاک فوج سے تعلق کے شبے میں اپنے ہی رشتہ دار اعجاز محسود کو بھی قتل کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق نسیم اللہ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر فوجی قافلے کو نشانہ بھی بنایا۔ پولیس کے مطابق ملزم بینظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کی ریلی میں دھماکے کے ماسٹر مائنڈ وہاب کا قریبی ساتھی بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نوجوان نقیب محسود کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان نے جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ کراچی کے علاقے ملیر میں فاٹا کے نوجوان نقیب اللہ محسود کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ آئے روز پولیس مقابلے میں بعض بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں۔ رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا کہ نقیب محسود کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا، انہیں 1 ہفتے پہلے حراست میں لیا گیا تھا، ماورائے عدالت قتل ختم ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نقیب محسود کی ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتی ہے، کراچی میں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔
اس کی فیملی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس لڑکے کو آج سے کوئی 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے جو ہے وہ سی ڈی ڈی کی طرف سے اٹھایا گیا تھا چیپل گارڈن سے، اور معلوم چلا ہے کہ کل یا پرسوں جو ہے اس کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے تو یہ کہتی ہے کہ یہ ماروائے عدالت کی جو سلسلے چل رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔
ایس ایس پی راؤ انوار طالبان سمیت دیگر کلدم شدت پسند تنظیموں سے مقابلے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 2 ہفتوں میں ایس ایس پی کی سربراہی میں ہونے والے 3 مختلف آپریشنز میں 1 درجن سے زائد مبینہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جو پولیس کے مطابق مہران ایئر بیس اور کراچی ایئرپورٹ سمیت دیگر اہم حملوں میں مطلوب تھے۔ ایس ایس پی راؤ انوار کے مخالفین ان پر ماورائے عدالت قتل کا الزام عائد کرتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کوئٹہ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین سمیت 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 1 حملے کا نشانہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے والی ٹیم کے ارکان تھے۔ کوئٹہ سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں ستار کاکڑ۔
سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس نصیب اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے 3rd روز رضاکاروں کی ایک ٹیم کوئٹہ کے نواحی علاقے شالکوٹ میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف تھی، جب اس پر موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ٹیم میں شامل 2 خواتین شدید زخمی ہو گئیں، جن میں سے 1 نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس کے مطابق دوسری زخمی خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بھی جانبر نہ ہو سکیں۔ مسلح افراد واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آئی جی پولیس معظم جا انصاری نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ ضلع کوئٹہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 1200 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ محدود وسائل اور کم نفری کے باعث ان سب کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس ٹیم کے ساتھ بھی سیکورٹی کی ٹیم نہیں تھی۔
یہ بنیادی طور پہ پولیو مہم کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو پولیو کے قطرات سے جو فائدہ ہو سکتا ہے اس کو ان تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کی طاقتیں انوالو ہو سکتی ہیں۔
اس سے قبل جمعرات کی صبح کوئٹہ کے مرکزی علاقے ڈبل روڈ پر ایک پل پر لگائے گئے ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی تھی، جس سے 3 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ زخمی اہلکاروں میں سے 1 نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا، جبکہ دوسرا اسپتال میں طبی امداد ملنے کے دوران چل بسا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 3rd زخمی کی حالت بھی نازک ہے۔ پولیس حکام کے بقول 3 اہلکاروں کا تعلق ریپڈ ریسپانس گروپ سے تھا، جنہیں کوئٹہ شہر کو سریاب کے علاقے سے ملانے والے پل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں خواجہ سراؤں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جنسی حیثیت کا تعین خود کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ.
انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق ایک مجوزہ قانون پر مختلف حلقوں کی رائے جاننے کا کام بھی جاری ہے، جس میں خواجہ سرا کی تعریف، ان کے خلاف امتیازی سلوک کا تدارک اور بطور خواجہ سرا ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا شامل ہے. خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق مجوزہ بل پر جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز نے کہا کہ اس معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل پہلے ہی اپنی رائے دے چکی ہے، اور ان کے بقول اسلامی نظریاتی کونسل خواجہ سراؤں کی شناخت کے لیے کسی طبی ٹیسٹ کے حق میں نہیں ہے.
تو کونسل نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ اگر ہم ان کو ڈاکٹری معائنے کے لیے مجبور کرتے ہیں یا پولیس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور ایک انسانی احترام کا جو رویہ ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کو ممکن بنانا مشکل ہوگا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرح وہ اپنی شناخت کریں اسی شناخت پہ اعتماد کیا جائے. ہاں اگر کوئی نزاع یا اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو عدالت کو یہ اختیار ہو کہ وہ کیس ٹو کیس فیصلہ کریں.
خواجہ سرا برادری کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے تشدد کے واقعات کی بازگشت میڈیا پر بھی سنائی دیتی رہی ہے. ایسے واقعات کے خلاف خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر سماجی حلقے آواز بلند کر رہے ہیں. قبلہ ایاز کا کہنا کہ خواجہ سرا برادری کے افراد سے متعلق منفی سماجی رویوں کو تبدیل کر کے ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، جو خطبہ ہیں، مذہبی طبقہ ہے، ان کو اس بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اہانت کرنا یہ تو پھر وہ خالق کی اہانت کرنا ہے، خالق کی خالقیت کو کوسچن کرنا ہے. تو اس موضوع پہ اگر اس طریقے سے گفتگو ہو جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اس کا شعور لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے.
انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں سے متعلق مثبت رویوں کی ترویج کے لیے سماجی اور مذہبی رہنما اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور حزب المجاہدین کے قائد صلاح الدین پر حکومت کے خلاف جنگ کے لیے سازش اور کشمیر میں افراتفری پھیلانے کے الزامات کے ساتھ 12,000 سے زائد صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جاری کی ہے. سری نگر سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں یوسف جمیل.
بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید، عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سعید صلاح الدین اور 10 دوسرے افراد کے خلاف نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے. جمعرات کو نئی دہلی کے پٹیالہ ہاؤس میں قائم کی گئی ایک این آئی اے خصوصی عدالت میں دائر کی گئی 12,794 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں ملزمان پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی کی تحریک چلا کر حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. چارج شیٹ تعزیرات ہند اور 1967 سے نافذ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کی مختلف دفعات کے تحت دائر کی گئی ہے. چارج شیٹ کے مطابق اس سازش میں حافظ سعید اور سعید صلاح الدین کے علاوہ سرکردہ کشمیری علیحدگی پسندوں آفتاب ہلال احمد شاہ عرف شاہد الاسلام، الطاف احمد شاہ عرف فنتوش، نعیم احمد خان، فاروق احمد ڈار عرف بٹکر آٹے، محمد اکبر کھانڈے عرف ایاز اکبر، راجہ معراج الدین کلوال اور بشیر احمد بٹ، تاجر ظہور احمد وٹالی، پریس فوٹوگرافر کامران یوسف اور نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کا ایک اور باشندہ جاوید احمد بٹ شامل تھے. حافظ سعید ایک پاکستانی شہری ہیں اور جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں. ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں، جبکہ امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام مقرر کر رکھا ہے. تاہم پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حال ہی میں کہا تھا کہ حافظ سعید کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کا کوئی جواز نہیں ہے. سعید صلاح الدین کا تعلق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بڈگام کے سوئیبو گاؤں سے ہے، لیکن انہوں نے تقریباً 25 پہلے جب علاقے میں عسکری تحریک عروج پر تھی اور اسے دبانے کے لیے بھارت نے سخت فوجی مہم چھیڑ رکھی تھی، ہجرت کی تھی، جب سے وہ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. انہیں گزشتہ سال جون میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دہشت گرد قرار دے کر عالمی دہشت گردی کی خصوصی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ چارشیت دائر کیے جانے کے فوراً بعد استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے سرینگر میں عجلت میں بلائی گئی ایک نیوز کانفرنس کے دوران این آئی اے کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سرینگر۔
گزشتہ سال امریکہ میں خواتین کے لیے دلچسپ رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افتتاحی تقریب کے اگلے روز خواتین کے مارچ سے لے کر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی تحریک می ٹو تک خواتین کی تحریک بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہی ہے۔ خواتین کے مارچ کو ایک سال مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی نے امریکی خواتین کی زندگی میں تبدیلی کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
10 برس کی عمر میں ہینا ہاورڈ ایک سرگرم کارکن نظر نہیں آتی، مگر اب ایک سال پہلے انہوں نے جو کیا اس نے انہیں بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔
Women are getting treated badly today and all these years.
خواتین سے ہمیشہ ناروا سلوک کیا گیا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مارچ میں حصہ لوں گی اور ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ہینا اور ان کی والدہ کیٹی ان لاکھوں خواتین کے ساتھ مارچ میں شامل ہوئیں جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ یہ مارچ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افتتاحی تقریب کے ایک روز بعد ہوا۔ اس میں نعرہ تھا، خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں۔ ہینا کی والدہ کیٹی کہتی ہیں کہ یہ معاشرتی زلزلے کا باعث بنا۔
There's a lot more attention to women's issues. I think that the world is seeing that women will and can come together.
خواتین کے حقوق پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ خواتین ساتھ مل کر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے گی اور ان کا شمار مشکل ہوگا، اور ان لاتعداد خواتین کی آواز می ٹو نامی تحریک میں سنی گئی۔ سوشل میڈیا پر یہ تحریک جنسی طور پر ہراساں کیے جانے والی خواتین کی آواز بن کر ابھری اور انتہائی اعلیٰ شخصیات پر الزامات لگے، جن میں سے بعض کو اپنا منصب چھوڑنا پڑا۔ اسی کے باعث بعض کو کہنا پڑا کہ خواتین مردوں کے غلبے والی اس دنیا سے تنگ آ چکی ہیں اور اب وہ اس پر غالب آ رہی ہیں۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر نومی کہن کا کہنا ہے،
ہسٹری بکس میں آلسو لک بیک اینڈ سے اٹ واز دی ایئر دیٹ دیئر واز ا لاٹ آف نوائز بٹ دی انڈر لائنگ ویج گیپ۔
تاریخ کی کتابیں ہو سکتا ہے واپس نظر ڈالیں اور کہیں کہ یہ سال بہت شور و غوغے کا تھا، مگر اجرتوں میں خفیہ طور پر رکھا گیا فرق اب بھی تبدیل نہیں ہوا۔ پروفیسر نومی کہن نے تمام زندگی خواتین کے مسائل پر لکھا اور لیکچر دیے ہیں۔ سن 2017 کی آخری سہ ماہی میں امریکی محکمہ محنت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی آمدنی 80% رہی اور انہیں ایک سال پہلے کے مقابلے میں $2 فی ہفتہ کم ملے۔ افریقی امریکی خواتین کے لیے یہ اعداد و شمار بدترین ہیں، جن کی آمدنی مردوں کے مقابلے میں 69% رہی، جبکہ ہسپانوی خواتین کی اس سے بھی کم۔ ایک بہتر پہلو یہ ہے کہ اب خواتین، جن میں سیاہ فام خواتین بھی شامل ہیں، زیادہ سے زیادہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، اور اس سال 370 سے زیادہ خواتین کانگریس کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس برطانیہ سے مطالبہ کرنے والا ہے کہ وہ شمالی بندرگاہ کیلے سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں سے نمٹنے کے لیے مزید رقم ادا کرے۔ کیلے یورپ میں داخل ہونے والوں کا مرکزی ساحل ہے۔ سینکڑوں پناہ گزین فرانسیسی شہر کے گرد بنائے گئے عارضی کیمپوں میں بدترین حالات میں رہ رہے ہیں۔ منگل کے روز کیلے کا دورہ کرنے کے بعد فرانسیسی صدر ایمینوئل میکراں آئندہ ہفتے اپنے لندن کے دورے میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
کیلے کو جانے والی سڑکوں کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے، لیکن پناہ گزین برطانیہ جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہر روز وہ برطانیہ جانے والے ٹرکوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مردوں کا تعلق زیادہ تر ایریٹریا اور ایتھوپیا سے ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہ افراد کیلے شہر کی سڑکوں کے گرد کیمپ بنائے رہ رہے ہیں۔ گو کہ ان کے حالات بدترین ہیں، لیکن ہر روز وہ اس امید پر پھر واپس آ جاتے ہیں کہ شاید انہیں لندن جانے کا موقع مل جائے۔ منگل کے روز فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے پناہ گزینوں، مقامی شہریوں اور پولیس سے ملاقات کے لیے کیلے کا دورہ کیا۔ صدر نے مقامی شہریوں اور پولیس کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر میکرون کا کہنا تھا،
En aucun cas nous ne laisserons ici se constituer ou se développer des filières illégales.
ہم کسی بھی حالات میں یہاں غیر قانونی نیٹورکوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہم یہاں جنگل میں کسی کیمپ کو بننے یا کوئی غیر قانونی قبضہ ہونے دیں گے۔ پناہ گزینوں اور یہاں رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرنے والوں نے پولیس پر روزانہ تشدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک افغان پناہ گزین نے جو یہاں گزشتہ 3 ہفتوں سے رہ رہا ہے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر بتایا ہے، جب پولیس ہمیں روکتی ہے تو پھر ہم پر تشدد کرتی ہے، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہمارے خیمے اکھاڑ کر انہیں پھاڑ ڈالتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پناہ گزینوں کی آمد کے عروج پر کیلے کے نواح میں بنے دی جنگل نامی کیمپ میں 10,000 تک پناہ گزین مقیم تھے۔ سن 2016 میں فرانس کے سابق صدر فرانسوا اولا نے بلڈوزر بھیجے تھے۔ صدر میکرون نے اس سے بھی زیادہ سخت گیری دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو کیلے شہر سے دور بسوں پر لے جا کر ان سینٹروں میں رکھا جائے اور وہاں دیکھا جائے کہ کون پناہ کی اہلیت رکھتا ہے۔ پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی بہت سی امدادی تنظیموں نے فرانس کے صدر کی آمد کے موقع پر احتجاجاً ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالیہ دنوں میں فرانسیسی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کی بارڈر سیکیورٹی کیلے کی سرحدوں پر تعینات ہے۔ صدر میکرون جمعے کے روز برطانیہ جائیں گے، جہاں وہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ ملاقات کے دوران مطالبہ کریں گے کہ برطانیہ مزید پناہ گزینوں کو قبول کرے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مزید رقم ادا کرے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کی حکومتیں ان عناصر کو نظر انداز کر رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ پناہ کت متلاشی کیلے شہر آئے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس کا پناہ دینے کا نظام بہت سخت ہے، اور وہ پناہ گزینوں کی امداد کے پروگراموں میں دنیا میں بڑے عطیہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہاں واشنگٹن کی نجی ٹیکسیوں میں کراچی سے متعلق ایک اشتہاری مہم شروع کی گئی ہے۔ مختلف تنظیموں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
کراچی کی آزادی کے ناروں پر مشتمل اشتہارات واشنگٹن میں چلنے والی ان درجنوں ٹیکسیوں پر لگائے گئے جو خصوصی طور پر مارٹن لوتھر کنگ کی یوم پیدائش کے موقع پر نکالی جانے والی ریلی میں شریک تھیں۔ اس حوالے سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں مقیم مہاجروں کے ایک گروپ نے یہ مہم شروع کی ہے، اور پہلے مرحلے میں یوم مارٹن لوتھر کنگ کی ریلی میں شریک ایک منی ٹرک اور متعدد ٹیکسیوں میں یہ بینر مشتہر کیے گئے تاکہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل سے دنیا کو آگاہی فراہم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق امریکہ میں مقیم ایم کیو ایم لندن کے سابق کنوینئر ندیم نصرت کو اس مہم کا ترجمان بنایا گیا ہے، جن کا کہنا تھا کہ
اس میں کہیں آزادی کا مطالبہ نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی ہے۔ لیکن دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کراچی کو اس کا حق دینے کا، وہ حق دے دیا جائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ خود بخود جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے وضاحت کے ساتھ کہ ایم کے ایم کا اس مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایم کے ایم کے لوگ۔ یہ ایک ایسی کیمپین ہے جو اہلیان کراچی یا اہلیان اربن سندھ کی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک نان پولیٹیکل کیمپین ہے، اس کے کوئی سیاسی مقاصد بھی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی سیاست کرنی ہے، نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ اس نے کوئی دفاتر کھولنے اپنے۔ یہ پولیٹیکلی یہ اربن سنگھ کے رائٹس کی موومنٹ ہے۔
ادھر پاکستان مخالف اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ دنوں واشنگٹن کے مضافات ورجینیا کے ایک ریسٹورنٹ میں کمیونٹی کے سرگرم شخصیات کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ پاکستانی کمیونٹی کے سرگرم رکن خالد تنویر کا کہنا تھا،
اگر تو کوئی بندہ اپنے حقوق کے لیے ویسے بات کرتا ہے ویسے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم بھی چاہیں گے کہ اس کی حمایت کی جائے، یار ان کو اپنے رائٹس، ان کے اپنے مظالم کم ہیں، انہوں نے ظلم کم کیے ہیں. اگر یہ ایز اے پارٹی, یہ پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہ تشدد یہ بھی چھوڑ دیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے.
یاد رہے کہ ایسی ہی ایک مہم لندن اور پھر نیو یارک میں بلوچستان کے حوالے سے ٹیکسیوں پر بینر لگا کر شروع کی گئی تھی. مبصرین کے مطابق یہ بظاہر اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
عالیہ بھٹ اور رنویر سنگھ پہلی بار ایک ساتھ, تفصیلات فکر و فن میں.
میں تینو سمجھاوا کی نہ تیرے بنا لگدا جی, میں تینو سمجھاوا کی.
عالیہ بھٹ اور رنویر سنگھ نے اپنے پرستاروں کو ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے گلی بوائے کی عکس بندی شروع کر دی ہے. اس فلم میں دونوں اداکار پہلی مرتبہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. عالیہ نے ٹویٹ کیا کہ فائنلی ڈے ون آف گلی بوائے, سچ اے اسپیشل فلم فار می فار ویریئس ریزنز, وش می لک. عالیہ کی اس ٹویٹ کے بعد رنویر نے اپنی اور عالیہ کی ایک تصویر کے ساتھ لکھا, ڈے ون, اندر ڈے ان پیراڈائز.
آندھی روکے تو ہم طوفان, طوفان روکے تو ہم آگ کا دریا. یہ شبد ہے باجیراو پلاڑ کے.
دونوں اداکار ممبئی میں اس فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں اور فلم کے سیٹ سے لی جانے والی ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, جس میں عالیہ بہت ہی سادہ سے کپڑوں میں ملبوس سر کو سکارف سے ڈھانپے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور دوسری طرف رنویر سنگھ بھی بالکل عام سے کپڑوں میں ایک کالج بوائے کے روپ میں دکھائی دیے. زویا اختر کی ہدایات میں بنی اس فلم کی فرسٹ لک ان تصویروں میں نظر آئی.
سن میرے ہم سفر, کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کی تیری سانسیں چلتی جدھر,
رنویر کی ڈی گلیم لک کے علاوہ جو چیز حیرت انگیز ہے وہ فلم کا سیٹ ہے, جو زویا اختر کی فلموں کے سیٹ سے ہٹ کر ہے. ان کی فلم زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں یورپ کے حسین مناظر تھے, تو دل دھڑکنے دو کی لگژری شپ کے برعکس اس فلم میں لگ رہا ہے کہ زویا ایک نیا تجربہ کرنے جا رہی ہیں.
اڑے دل بے فکرے, اڑے دل بے فکرے, انگاروں میں نکلے. اڑے دل بے فکرے, اڑے دل بے فکرے, اڑے دل بے فکرے, انگاروں میں نکلے. اڑے دل بے فکرے, رات بھر جھومیں گے, آسماں گھومیں گے, چاندیے چومیں گے, تاروں کے ماریں گے پھیرے. اڑے دل بے فکرے, اڑے دل بے فکرے.
یہ فلم ممبئی چوک کے اسٹریٹ ریپرز کی زندگی سے متعلق ہے. رنویر نے کچھ وقت ریپرز کے ساتھ گزارا تاکہ وہ ان کے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ سکیں. فلم کی ریلیز ڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی. سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے محکمہ خزانہ نے پانچ ایسے اداروں پر تعزیرات عائد کی ہیں جن کا تعلق ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام سے ہے. یہ اعلان 4 جنوری کو کیا گیا تھا, جب دسمبر میں شروع ہونے والے ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری تھے. یہ مظاہرے اقتصادی مطالبات پر شروع ہوئے لیکن وسیع صورت اختیار کرتے ہوئے ان میں بڑے پیمانے پر سیاسی اور ثقافتی محرومیاں بھی شامل ہو گئیں۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا کہ ان تعزیرات میں ایسے کلیدی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام میں ملوث ہیں، اور ایرانی حکومت ایرانی عوام کی اقتصادی خوشحالی پر انہیں ترجیح دیتی ہے۔ ایران کے لوگ جب کہ مصائب کا شکار ہیں، ان کی حکومت اور پاسداران انقلاب کور غیر ملکی عسکریت پسندوں، دہشت گرد گروپوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے رقوع مہیا کرتی ہے۔ ایران میں قائم 5 ادارے جن پر امریکہ نے تعزیرات عائد کی ہیں، ٹھوس ایندھن سے چلنے والے بلیسٹک میزائلوں کے لیے نشانے اور کنٹرول کے نظام کی تیاری میں ملوث ہیں، اور ساتھ ہی ان کا تعلق موٹر کیسز، لانچرز، زمین پر مدد دینے والے نظام اور بلیسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحقیق اور تیاری سے بھی ہے۔ ان تعزیرات کے نتیجے میں امریکہ کے دائرے میں آنے والے نشاندہی کیے گئے اداروں کی تمام املاک اور املاک سے متعلق مفاد پر روک لگا دی جائے گی، اور امریکیوں کو ہر عمومی طور سے ان کے ساتھ لین دین سے ممانعت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی مالیاتی اداروں کو جو جان بوجھ کر ان اداروں کے لیے خاطر خواہ لین دین میں سہولت مہیا کریں گے یا ایسے اشخاص کو جو ان کو باضابطہ مدد فراہم کریں گے، اس بات کا خطرہ ہوگا کہ ان پر امریکہ کے مالیاتی نظام سے لین دین پر روک لگا دی جائے۔ وزیر خزانہ منوچن نے کہا کہ امریکہ فیصلہ کن انداز میں ایرانی حکومت کی ضرر رساں سرگرمی کا توڑ کرے گا جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اضافی تعزیرات شامل ہیں۔ ہم ایرانی حکومت کی اقتصادی بد انتظامی اور اپنے شہریوں کی قیمت پر خطرناک میزائل کے نظام کے اخراجات کے لیے اہم وسائل کا رخ موڑنے کی کارروائی کو چیلنج کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ 2018 کے لیے بیشتر لوگوں کا عزمنو وزن کم کرنا اور خود کو فٹ رکھنا ہے۔ اس مقصد کے حصولی کے لیے دنیا بھر میں جمس موجود ہیں، اور زیادہ تر جمس میں لوگوں کو ورزش کا سامان مہیا کرنے کے علاوہ فٹنس کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں۔ شلیمی ودرا کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ ایک بیوٹی کنسلٹنٹ ہیں۔
North India's got a dance called Bhangra, which is really all the rage right now, and you're seeing it everywhere, and it's probably the most...
شمالی انڈیا میں ایک خاص قسم کا ڈانس ہے جسے بھنگڑا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہ تمام ڈانسز میں سے زبردست ڈانس ہے۔ اس سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باکسنگ زیادہ تر لوگوں کے لیے مسرور کن نہیں ہے، لیکن اگر اسے میوزک کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک مناسب اور مسرور کن ورزش بن جاتی ہے۔ اور ماہرین کے مطابق فٹ بال بھی ایک ایسا کھیل ہے جسے ٹی وی پر دیکھنے کی بجائے اگر آپ خود کھیلیں تو آپ کافی وزن کم کر سکتے ہیں۔ لندن میں ایک ایسا ہی کلب 2016 میں بنایا گیا تاکہ لوگ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم کر سکیں۔
Most of the men are losing 5%. Many of the men are also losing 10% of their starting body weight.
بیشتر لوگ شروع کے چند ہی دنوں میں 5%، جبکہ بعض 10% وزن کم کر دیتے ہیں، اور یہ سب وہ کوچ یا وہاں پر موجود دیگر لوگوں کی مدد سے کرتے ہیں۔ اور فٹ رہنے کے لیے صدیوں پرانا یوگا بھی آج کل کافی مقبول ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں یوگا کو مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔
They give us happiness. With every belly laugh, you lose 3.5 calories.
اس سے سکون ملتا ہے، آپ ایک منٹ میں 3.5 کیلوریز کم کر سکتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کے لیے بوٹاکس کی طرح ہے۔ سامعین، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنانے سے آپ اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اب سنیے گا ہمارا پروگرام جہاں رنگ۔